ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم محترم حاضرین معزز سامعین اللہ رب العالمین کا احسان عظیم اور فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم پر بن مانگے اتنے احسان فرمائے ہیں کہ ایمان جیسی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے رب ذوالجلال ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے قدر شناسی نصیب فرمائے ساری زندگی اللہ پاک ہمیں اپنا بنا کے رکھے اور دین اسلام کے تمام شعبوں میں کامل مکمل سچا کھرا سکہ ہو کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اصل چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے اور آپ کے جو تین حقوق بیان ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی محبت اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کی اتباع کہ کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں اور جو بڑی ہستی ہوا کرتی ہیں اس سے خود بخود انسان کو بے لوس محبت ہوا کرتی ہے اور جس شخصیت سے محبت ہو اور یہ تو وہ محبت ہے کہ جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے جتنی گہری محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری آپ کی نقالی ہمارے لیے آسان ہوگی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھال لینا یہی اتباع سنت ہے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت ہماری پوری کی پوری زندگی انہی پانچ شعبوں میں منحصر ہے ہم زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے تو لا محالہ انہی پانچ شعبوں میں سے کسی نہ کسی شعبے سے اس کا کوئی تعلق ہوگا عقائد ہمارے سچے اور پکے ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں جو اپنی ذات میں بھی یکتا صفات میں بھی یکتا اپنی قدرت میں اختیار میں تصرف میں وہی مالک وہی خالق وہی رازق ہر چیز میں وہ وحدہ لا شریک ہیں ایسی ذات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں قل هو اللہ احد آپ فرما دیجئے کہ اللہ فرد واحد ہے تنہا ہے وہی پوری کائنات کا مالک وہی خالق وہی رازق اسی کی قدرت اسی کی مشیت اسی کے ارادے اس پوری کائنات میں کار فرما ہیں وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے قل لا اعلم الغیب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ دو ٹوک لفظوں میں آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ میرے لیے نفع نقصان چاہتا ہے وہی مجھے مل پاتا ہے ولو کنت اعلم الغیب اگر میں غیب جانتا لاستكثرت من الخير، میں تو اپنے لیے ہمیشہ خیر ہی خیر جمع کرتا، اور مجھے تو نقصان اور تکلیف اور مصیبت کا ذرہ برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. وما مسنی السوء، مجھ کو تو پھر برائی، تکلیف، آزمائش اور دشمنوں کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوئے اس کا کوئی دانہ بھی مجھ کو نہ پہنچ پاتا. ان انا الا نذیر و بشیر، بات یہ ہے کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کے پیغام احکام واضح طور پر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. میں آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کا مقام رضا جنت اس کی خوشخبریاں سنانے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا ہوں. حاضر ناظر، قدرت کاملہ کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، جتنے بھی پیغمبر اور رسول اللہ پاک نے انبیاء بھیجے سابقین، سب پر ایمان رکھنا، اور پھر فرشتے برحق، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں برحق، اللہ تعالیٰ کے انبیاء سب کے سب حق، اسی طرح قیامت کا دن برحق، قیامت کے بعد، اس موت کے بعد عالم برزخ وہ برحق، یہ سارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور پھر جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، دوبارہ سے باس بعد الموت، دوبارہ سے اللہ تعالی ہمیں زندگی بخشیں گے، میدان محشر برپا ہوگا، حساب کتاب کے لیے اللہ تعالی ترازو قائم فرمائیں گے، ناپ تول ہوگی، نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، اور اس کے بعد جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا. مقام رحمت، مقام رضا اللہ پاک نے جنت تیار کیا ہوا ہے، مقام غیظ و غضب اللہ پاک نے جہنم تیار کیا ہوا ہے. پل صراط سے گزرنا حق ہے. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جن کا یقین ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. ہر اچھی بری تقدیر، ہر اچھا برا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جزا سزا حساب کتاب کے مرحلے سے ہمیں گزارا جائے گا. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی تمام صفات پر. وقبلت جميع احکامه، اس کے میں نے تمام احکامات کو قبول کیا. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے میں اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں، یہی ہمارا ایمان ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی ذات اس کے ساتھ شریک نہیں. واشہد ان محمدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں. اسی اقرار پر، اسی تصدیق پر ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر، پیغمبروں پر، قیامت کے دن پر، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام وہ معاملات جو آگے آنے والے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار کر بتا دیے، ان سب پر یقین رکھنا، یہی ہمارا ایمان ہے. البتہ ان کے اندر کہیں بھی ذرہ برابر شائبہ نہیں آنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے دیا جائے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ یہود عزیر کے بارے میں ان کا عقیدہ ہو گیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ عیسائی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آل اولاد سے، بال بچوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے بچے دیے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد، کائنات میں کوئی مائی کا لال، کوئی ذات، کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ اور اس کی ہمسر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی، صفات میں بھی، قدرت میں، ارادے میں، مشیت میں، تصرف میں، حاضر و ناظر ہونے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کو کامل مکمل ماننا. فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، عیسائیوں نے عقیدہ گھڑ لیا، علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا، اور علیہ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے ہیں. فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. انا یکون لہ ولد, اس کے یہاں بچے کہاں پیدا ہوئے, کہاں سے تم نے یہ عقیدہ گھڑ لیا؟ انا یکون لہ ولد, اس کے یہاں بچے کہاں ہیں؟ ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. وہ صاف ستھرا فرد واحد, اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں. سبحانہ عما یشرکون, وہ ذات پاک ہے ان تمام شرکیات سے جو مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں بھی, ارادے میں بھی, قدرت میں بھی, تصرف میں بھی, ہر چیز میں وحدہ لا شریک ہے. عقائد کے اندر مضبوطی ہو اور ایسا مضبوط عقیدہ انسان کا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح سے غیر اللہ کو شریک نہ قرار دیتا ہو. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ رتی برابر فرمایا کہ الکبریاء ردائی, بلندی شان کبریائی, احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم, فرمایا کہ یہ میری ہی شایان شان ہے, پوری کائنات میری مملوک ہے, میری مخلوق ہے, میں نے پیدا کی ہے. فرمایا کہ مخلوقات میں سے اگر کوئی رتی برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں حصے دار بننا چاہتا ہے, تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے, فرمایا کہ جس کسی نے میری کبریائی کے اندر شرکت کا ارادہ کیا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا, جسے کہتے ہیں ادھیڑ کے رکھ دوں گا. تو تکبر, کبریائی, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, سبحان اللہ عما یشرکون. پیارے پیارے اللہ پاک نے نام اپنی صفات اتاری ہیں کہ ہر صفت اللہ تعالی ہی کو زیب دیتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. عقائد کے اندر انسان ٹھوس ہو, مضبوط اور مستحکم ہو, اس کی بنیادیں پکی ہوں, پہاڑ بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر عبادات کے اندر جو اہم فرائض ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کا خیمہ, اسلام کی عمارت, اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس کو پانچ ستونوں پر گاڑا گیا ہے. مرکزی بنیادی ستون وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف. یہ جس طرح چار بانسوں کے اوپر کسی خیمے کو گاڑا جائے تو بیچ میں ایک مرکزی ستون ہوتا ہے, مرکزی بانس ہوتا ہے جو اس خیمے کو بیچ سے اونچا کرتا ہے. تو مرکزی ستون وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ ہے بنیاد عقیدہ جس کے ذریعے سے بندہ کفر سے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد چار عبادات ہیں, اقام الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ, وشہر وصوم رمضان, وحج بیت اللہ الحرام, نماز قائم کرنا, زکات دینا, رمضان کے روزے رکھنا, حج ادا کرنا. یہ ہمارے اسلام کی عمارت کے بنیادی ستون کے چاروں طرف چار ستون ہیں, چار بانس ہیں جس کے اوپر اسلام کا خیمہ تنتا ہے. بہت مختصر سے عبادات اللہ پاک نے دی ہیں. حج زندگی میں مالداروں پر صرف ایک مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ مالداروں پر پورے سال میں جا کر ایک مرتبہ فرض ہے, وہ بھی 40 روپے میں 1 روپیہ, 80 روپے میں 2 روپے, 100 روپے میں 2.5 روپے. 1,00,000 روپے اگر اللہ پاک نے کسی بندے کو دیے ہیں اپنے فضل و کرم سے تو صرف 250 روپے اس کو دینے, 2,500 روپے دینے, تو 97.5 بندے کے اور صرف 2.5 اللہ پاک کے نام پر, ضرورت مندوں کے, غربا کے, فقراء کے, مستحقین کے. بڑی رقم پھر بھی اللہ پاک نے بندے کے پاس چھوڑی, 40واں حصہ زکات کا, وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. اور پھر اسی طریقے سے حج زندگی میں 1 مرتبہ, زکات سال میں 1 مرتبہ, اور رمضان کے روزے پورے سال میں 1 مہینے, وہ بھی 24 گھنٹے کا نہیں, دن دن کا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھ سکتے ہو, بہت اچھی بات ہے. بیمار ہو, سفر پر ہو, چھوڑ دو, رخصت لے لو, بعد میں جب سہولت ہو پھر رکھ دو. ساری زندگی نہیں رکھ پاتے, کوئی مسئلہ نہیں, فدیہ دے دو, وہ فدیہ بھی تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا بدل بن جائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو ان عبادات کے اندر جو اہم ترین عبادت بنائی ہے وہ ہے نماز, کہ وہ رات دن صبح و شام, سفر حضر, صحت بیماری, جنگ امن, ہر حال میں اللہ پاک نے اس عبادت کو سردار بنایا ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اس نماز کے ادا کرنے کے لیے انسان مسجد سے جڑتا ہے, مسجد سے جڑنے والا عرش اعظم سے جڑ جاتا ہے. سات قسم کے خوش نصیب افراد جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں تیسرے ہی نمبر پر سب سے پہلے امام عادل عدل و انصاف کرنے والا حکمران, شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے, گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھائے. نمبر تین پر رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ خوش نصیب انسان جس کا دل اپنی زندگی میں ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہتا ہے, نمازوں کے لیے تیار رہتا ہے. صبح فجر پڑھنی ہے, دوپہر میں ظہر پڑھنی ہے, پھر عصر, پھر مغرب عشاء, ہر نماز کے لیے تیار ہے. اور پھر نمبر چار پر رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرقا علی, دو ایسے اللہ کے بندے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, اسی محبت پر جمع ہوتے ہوں, اسی محبت پر بچھڑ جاتے ہوں. اور پھر نمبر پانچ پہ وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کے اندر جب چلتا ہے تو غیر اللہ کی محبت سے بچتا ہے. کسی حسین و جمیل مال و دولت حسب نسب والی خاتون نے محبت کا پیغام دیا, گناہ کی دعوت دی, کہا انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, دل تو چاہتا ہے گناہ کروں لیکن اللہ سے ڈر کے میں گناہ نہیں کروں گا. پھر آخر میں چھٹے نمبر پر وہ شخص جو خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ پہنچے. اور نمبر سات وہ خوش نصیب کے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہا دے. ان سات قسم کے افراد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے, فرمایا کہ سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے خوش نصیب افراد کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے خصوصی سایہ میں ہوں گے, جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. افراتفری, نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی رانوں تک, کوئی ناف تک, کوئی سینے تک. فرمایا کہ بہت سے گناہگار ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کو لگام دیے ہوئے ہوگا. الامان والحفیظ, اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے انسان ظلمتوں میں شرابور ہوگا, ڈوبا ہوا ہوگا, غرق ہوگا. اس دن امن پانے والے یہ سات خوش نصیب قسم کے افراد, امن عدل و انصاف سے زندگی بسر کرنے والا, جوانی کی حفاظت کرنے والا, مسجد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والا, اللہ کے لیے محبت کرنے والا, اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہوں سے بچنے والا, خفیہ طور پر صدقہ خیرات کرنے والا, اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا. اب دیکھیے کہ وہ عبادت جس کو الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. فرمایا کہ جب بھی بندہ مومن صبح و شام اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے, ہر آنے جانے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار کر دیتے ہیں کہ جتنی مرتبہ زندگی میں انسان 60, 70, 80, 90 سال جیتا ہے, بندہ مومن ساری زندگی نمازیں پڑھے تو سینکڑوں ہزاروں بار اس کی حاضری ہوتی ہے اللہ کے گھر میں. فرمایا کہ صبح و شام جو جتنی مرتبہ اللہ کے گھر کی حاضری لگاتا ہے, ہر حاضری پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے آخرت میں ایک ضیافت, ایک مہمان نوازی کا دسترخوان تیار کر دیتے ہیں. کل جب وہ آخرت میں پہنچے گا, ہر حاضری کے بدلے میں ایک نئے سے نئے انداز کی دعوت اللہ تعالیٰ اس کے لیے کریں گے, اللہ تعالیٰ میزبان ہوں گے, یہ نمازی بندہ اللہ کا مہمان ہوگا. میں کہ خوشخبری سنا دو میرے ان امتیوں کو, اللہ کے ان بندوں کو کہ جو رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں, جو سردیوں میں وضو کرتے ہیں, جو گرمی کی شدت میں گرم پانی سے وضو کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کے آگے کامل مکمل روشنی ہی روشنی ہوگی, نور تام کی خوشخبری سنا دو کہ جو رات کے اندھیروں میں, مغرب عشاء فجر یہ اندھیروں میں ہوتی ہیں, مغرب تو پھر بھی اجالے کے وقت ہوتی ہے, عشاء اور فجر یہ دو نمازیں عام طور پہ, اب تو جدید دور ہے, شہری ماحول میں لائٹوں کا سسٹم ہے, عام طور پہ اب بھی دیہات میں انسان چلے جائے, گاؤں کے ماحول میں چلے جائے, رات عشاء کی نماز ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہوتی ہے کہ انسان گھر سے مسجد تک جائے تو ٹارچ جلانی پڑتی ہے, فجر کے لیے جائے تو روشنی ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے. فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں اللہ کے گھر کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن کامل مکمل تمہیں روشنی ملے گی. رات کا اندھیرا ہو، ہائی وے کا سفر ہو، تنہا گاڑی ہو، انسان کی لائٹیں فیوز ہو جائیں، کچھ نہیں پتا چلے گا کہ آگے مجھے کہاں بڑھنا ہے، کہاں ٹکراؤں گا، کہاں سیدھا جاؤں گا. انہیں گاڑیوں کی روشنی میں میلوں میل انسان رفتار کے ساتھ سفر طے کرتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں اندھیرے میں اکیلا پھنس گیا اور لائٹیں فیوز ہو گئیں، کچھ نہیں پتا چلتا کہ اب میں آگے کہاں بڑھ رہا ہوں. قیامت میں بھی اللہ پاک نے ایسا انتظام رکھا ہے کہ ہر انسان کو اپنے نور ایمان کی روشنی ملے گی. نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں بائیں ان کے آگے روشنی ہی روشنی ہوگی، جس کی روشنی کے اندر، جس کی نورانیت کے اندر وہ آگے چل رہے ہوں گے، اپنا آخرت کا منزل کا سفر طے کر، سفر آخرت کی منزل کا سفر طے کر رہے ہوں گے. تو عبادات کے اندر یہ چار عبادتیں ہیں، ان میں نماز کو اہم ترین حیثیت حاصل ہے کہ جس کے ذریعے صبح و شام اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی آغوش رحمت میں بلا لیتے ہیں. فرمایا کہ جو بندہ ایک بالش اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف چلتے ہیں، جو ایک ہاتھ چلے اللہ تعالیٰ ایک با اس کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ کی طرف چل کر آئے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے. موقع ہے آج اللہ کی رحمت میں، اللہ کی آغوش میں آنے کے لیے دروازے کھلے ہیں مسجدوں کے، صبح و شام منادی پکارتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح. سن کر لپکنے والا، احکم الحاکمین کے پیغام پر لبیک صادق کہنے والا آج اگر اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ رہا ہے، کل اللہ پاک کے فضل و کرم سے عرش کے سائے سے جوڑا ہوا ہوگا. حضرت مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو درس قرآن دیا کرتے ہیں حرم شریف میں، ہم لوگ گئے ہوئے تھے، درس میں بیٹھے تھے، فرمایا حاجیوں دعا کرو کہ جس اللہ نے آج تم کو اپنے اس حرم کے چھت کے سائے میں لا کر بٹھایا ہے، کل وہ تمہیں اپنے عرش کے سائے میں بھی لا کے بٹھا دے. جس اللہ نے آج تم کو اپنے حرم کا زمزم سے سیراب کیا ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک کل تمہیں کوثر کے حوض سے بھی سیراب فرما دے. یہ پیش خیمہ ہے، خوشخبری اور بشارت ہے کہ جو بندہ یہاں اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اللہ کے گھر سے وابستہ ہوتا ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے منادی کی قدر کرتا ہے، وضو بناتا ہے، طہارت حاصل کر کے چلتا ہے، رب ذوالجلال نے ایسا مبارک انتظام کیا، فرمایا قدم قدم پر، جب نمازی نماز کے لیے چلتا ہے، عبادت کے لیے، قدم قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ جھڑتا ہے. قدر کرنے والے لوگ رات دن صبح و شام کمانے میں لگے ہوئے ہیں، نا قدرے وہ سو کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، وقت سب کا گزر رہا ہے، لیکن قدردان اپنی زندگی کے ایک ایک دن ایک ایک رات کی قدر کرتا ہے. تو عبادات ہماری ٹھوس ہوں. نمبر دو، اسی کے ساتھ عقائد ہمارے مضبوط ہوں. پھر نمبر تین پہ اخلاقیات آ جاتی ہیں. اخلاقیات کے میدان میں ہمارا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں. مستند کیا کرو، بردبار بن کر رہو، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جینا سیکھو. سلمن قطعت، جو کاٹتا ہے تم جوڑ لو، توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کر لو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو. اور فرمایا کہ واف من ظلمت، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے معاف کر دو. یہ معاف کرنے کا طریقہ اگر سیکھ لیا، اخلاق انسان کے ہاتھ میں ہے. عفو درگزر، معاف کرنا، غصے کو پی جانا، جذباتی انداز کے اوپر قابو رکھنا، سامنے والے کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا. من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، جس نے ہمارے چھوٹے بچوں پر، ہماری امت کے چھوٹے افراد پر رحم اور شفقت نہ کیا، ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کیا، فلیس منا، وہ امت مسلمہ کا فرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، حقیقی معنوں میں تو مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے معاشرے کے مسلمان محفوظ ہوں، مامون ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت عظیم و شان اخلاق کے اوپر فائز ہیں. آپ نے جینے کا طریقہ بتایا، اللہ میاں کے پسند بتائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت ڈالتے ہیں اس شخص پر جو نرم مزاج ہو، جو لین دین کے معاملات کے وقت نرم ہو، جو لیتے وقت بھی نرمی سے خریدے، بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچے، کوئی لین دین کا معاملہ آ جائے پیار محبت سے معاملے کو نمٹا لے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کی نگاہ اپنے اس بندے پر ڈالتے ہیں کہ جس کے مزاج میں نرمی ہو. نرمی وہ حسین و جمیل ایمانی صفت ہے کہ ما دخل فی شیء الا زانا. نرمی جس کام میں بھی داخل ہو گئی، جس بات میں بھی داخل ہو گئی، جس معاملے میں داخل ہو گئی، اس کو مزین اور آراستہ کر دیتی ہے. وما نزع عن شيء الا شانا، جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے اس کو وہ عیب دار بنا دیتی ہے. نرمی ایسا حسین ایمانی ملکہ ہے کہ انسان نرم لہجہ ہو، نرم رویہ ہو، نرم سلوک ہو، نرم معاملات ہو، ہر چیز میں نرمی، مہربانی، سامنے والے کے اوپر لطف، عنایت، اچھا انداز، میٹھے بول، پیار بھری باتیں. اس چیز سے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں، جس معاملے میں، جس کام میں داخل ہو جاتی ہے اس کو مزین اور آراستہ کر دیتی ہے، اور جس چیز سے اس کو کھینچ لیا جائے فرمایا کہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظاہر بھی سنوارنے کا حکم دیا، باطن بھی سنوارنے کا حکم دیا کہ ہر طرح سے اس زندگی کو اپنا لو جو میری زندگی ہے. دشمنوں کو آپ نے معاف فرمایا ہے، درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، دشمن تاک میں تھا، پہنچ گیا، تلوار اٹھائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو لٹک رہی تھی اٹھائی اور لہرا کر پوچھنے لگا میں یمنعک منی، اب بتائیں کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ فرمایا اللہ، میرا مالک موجود ہے، میں کوئی تنہا فرد واحد نہیں ہوں، اللہ مجھے بچائے گا. اس انداز سے آپ نے رعب کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس پر ہیبت تاریوں کے کپا گیا اور کپ کپا کر اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی اور اس پر سونتی، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ کی مہربانی اور آپ کے مزاج اور آپ کے نرم اخلاق. فرمایا جا تجھے معاف کیا، چاہتے تو گردن قلم کر دیتے، سر قلم کر دیتے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، میں تیرا کام تمام کر دوں. صرف سوال فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا آپ کی نرمی، مہربانی اور آپ کی وہ خوبی جسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے وہی مجھے بچائیں گے. عفو درگزر کا معاملہ آپ نے سکھایا ہے، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں یہ ضابطہ سکھا دیا کہ آپ کے ساتھ جو برائی کرے آپ اچھائی کرو، وہی دشمن آپ کا ایسا شیر و شکر دوست بن جائے گا جیسے وہ آپ کا جگری یار ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین ایمان کے تمام شعبوں میں کامل مکمل طریقے سے داخل ہو کر صاف شفاف مبارک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق کا شعبہ اتنا اہم ترین شعبہ ہے، اس کی اگر اصلاح ہو جائے گھر بیٹھے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نفس کرانی پڑتی ہے، اپنے مزاج میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچ کر اپنے عیوب کو اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. گھر بیٹھے جس طرح انسان اپنے بدنی مرض کا علاج نہیں کر پاتا، کتنی بار ہم نے دیکھا ہے کہ انسان بیمار ہے، بخار ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانے موقع پر فلانے ڈاکٹر صاحب نے فلانی گولی دی تھی، چلو کھا لیتے ہیں، کھانے کے باوجود بھی شفا نہیں ملتی، وہی جا کر ڈاکٹر صاحب سے دوا لائے، ایک ہی خوراک میں افاقہ ہو جاتا ہے. طبیب کو اللہ پاک نے معالج بنایا ہے، معالج روحانی ہو یا معالج جسمانی ہو. اصلاح نفس کے لیے کسی نیک محفل میں، نیک صحبت میں، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنے اندر اصلاح کا انسان جذبہ رکھے کہ مجھے بھی اپنی زندگی صاف ستھری سنوار کر گزارنی ہے، پاکیزہ بنا کر گزارنی ہے، کہ میری ذات سے اور میرے کسی بھی معاملے سے کسی دوسرے انسان کا نہ تو کوئی حق تلفی ہو، نہ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچے. اس کے لیے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق بنانے کے لیے اپنی خواہشات کو چکنا چور کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو پامال کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو روندنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بتدریج ایسا مبارک، ایسا محبوب، ہر دل عزیز بن جاتا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بن جاتا ہے. اتباع سنت یہ اصل چیز ہے. اپنی زندگی اگر اتباع سنت میں ڈھال لی، فرمایا کہ میں اور وہ خاتون، انا و امرأۃ صفعاء الخدین،
کہ جو بیچاری غربت و افلاس فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہوئے جس کے ہونٹ جس کے یہ گال پچکے ہوئے ہیں چہرہ مرجھایا ہوا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے آپ کو گھلا گھلا کر ان کی پرورش کر رہی ہے. فرمایا کہ پرورش کرنے والی خاتون انا وامرأۃ صفعاء الخدین کہاتین. فرمایا کہ آج اس کی یہ مشقت یہ محنت کل قیامت کے دن رنگ لائے گی کہ وہ اور میں دونوں ایسے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے. انا وکافر الیتیم کہاتین, اپنی انگلیاں آپ نے ملا کر دکھائیں کہ میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ہم دونوں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے والا, پڑوسیوں کے حقوق بتائے, رشتے ناتوں کے حقوق بتائے, دوست احباب کے حقوق بتائے, انسانوں کے بتائے, جانوروں کے بتائے, ان تمام چیزوں کو جب انسان ملحوظ رکھ کے چلتا ہے, اصلاح نفس کا جذبہ لے کر اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے ارادے سے جب انسان آگے قدم بڑھاتا ہے, رب ذوالجلال کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس بندے کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں, اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے, اصلاح نفس کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے, عبادات میں, عقائد میں, اخلاقیات میں, معاملات میں, معاشرت میں, ہر ہر شعبے کے اندر اللہ پاک ہم سب کو صاف ستھری مبارک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ, صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.